لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجیے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معلش ہے، ایک استاد کو تدریس کس نیت سے کرنی چاہیے؟
اللہ، تدریس کی نیتیں اگر چاہیں تو لکھ لیجئے، میں چند لکھواتا ہوں کو. آپ کو کام دیں گے، اور ابھی بیٹھے بیٹھے کرتے بھی جائیے ساتھ میں نیت. دیگر غیر حاضر ہیں ان کو بھی کروا دیجئے، کیونکہ یہ جب چھپے گی تب چھپے گی. اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے پڑھاؤں گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آپ نیت کرتے جائیں دل میں، دل کے ابھار کو نیت کہتے ہیں. نیت بنے گی تو ہی ثواب ملے گا، اور نیت میں اگر تذبذب ہے تو پھر نیت نہیں ہوگی. نیت کے معنی نہیں سمجھ آئیں گے تو بھی نیت نہیں ہوگی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ دعوت اسلامی کا نقب العین کہہ لیجئے یا عزم کہہ لیجئے، اسلامی بھائیوں کا جو بھی آپ اس سے تو واقف ہوں گے. تو اب یہ کہ طلبا کو پڑھانے میں یہ نیت اس لیے کی جا سکتی ہے کہ آپ اصلاح پڑھاتے پڑھاتے اپنی بھی کیجئے، ان کی بھی کیجئے، اور ان کے ذریعے ہی وہ ظاہر کے چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہوئے دنیا میں علم دین کا نور پھیلے گا، سنتوں کی اثر باہریں آئیں گی انشاءاللہ جل جلالہ. ممکن ہوا تو پڑھانے کی اجرت نہیں لوں گا. اب اس میں آپ سوچیں گے اپنا بھی اجارہ ہو چکا ہے اور اجرت تو لینی لینی ہے، اس میں اپنی توفیق کے مطابق یہ نیت کریں کہ آپ کا اجارہ بے شک چل مدینہ کے سات روپ کی نسبت سے 7000 روپے ماہانہ کا ہوا، لیکن آپ کی ضرورت 4000 کی نسبت سے 4000 میں پوری ہو جاتی ہے، اور 3000 بالکل زائد بچتے ہیں جو جمع ہوتے ہیں. تو آپ ان کو اپنے پاس جمع کرنے کے لیے یہ ذہن بنتا ہے کہ چلو بھائی آخرت کے لیے جمع کروا دیتے ہیں، یوں 3000 کٹوا دیا کریں. اپنا ذہن بنتا ہو تو اس طرح کی اپنے اپنے طور پہ پوشیدہ پوشیدہ نیت کر سکتے ہیں. دوسرے کو بتائیں گے تو پھر ریاکاری کا خطرہ پیدا ہوگا. یا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجارے کی رقم پوری لے لی اور اب اس رقم میں سے کچھ مختص کر دی رقم کہ میں راہ خدا میں خرچ کروں گا، اور اس طرح کرے کسی کو بتانا چلے. ایک کو بھی اگر اپنی طرف سے کہہ کر دیں گے کہ یہ میری طرف سے، تب بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان ریا کا اوزار لے کر حملہ آور ہو جائے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان نے اس طرح وزن لے کر نہ کہ ایک اسلامی بھائی کی طرف سے یہ مدنی قافلوں میں سفر کے لیے رقم دینی ہے آپ پہنچا دو، تو وہ اسلامی بھائی یہ سمجھے گا کہ ان کو کسی نے دی ہوگی اور یہ مجھے دے رہے ہیں. آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو بھی نہیں پتا چلے گا. قریبی دوست کو بھی اگر آپ رازدار بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کو بتا تو دیا نا آپ نے. جیسے کہ ایک بار ایک اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے خطیب کی ایک جگہ مل رہی ہے، تو میں ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ رقم اگر میں راہ خدا میں خرچ کر دوں لے کر. تو دو چار اور بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا اور وہ تھے بھی اپنے الحمدللہ مدنی تھے. میں نے ان سے کہا کہ یار کیا یہ پوچھنے کی بات ہے, وہ بھی آپ کو, آپ پوچھو اس کو, کوئی مشورہ کرو اس میں. اب آپ دو تو کیا, نہ دو تو کیا, اتنے ساروں میں ڈول تو بجا دیا آپ نے کہ بڑا سخی ہے بھائی وہ. سبحان اللہ, تنخواہ لے کر وہ خیرات کرنے کی بات کر رہا ہے. تو اس بہانے کسی کو بتانا کہ میں خیرات کر دوں, اس میں یہ پوشیدہ کہ چار کو پتہ چل جائے کہ ماں بدولت کا ذہن یہ کہ خیرات کر دیں. یہ آپ کی مطلب ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, باقی آپ اپنی مرضی کے مالک و مختار. اللہ کرے کہ ہم کو بس وہ رہنمائی کون دے, نفس تو رہنمائی کرے گا تو یہی کہے گا کہ نہیں نہیں اس میں ریاکاری تھوڑی ہو جاتی ہے, ہر اپنی نیت صاف ہے, یوں کر کے پھنسا دے گا. نفس بعض اوقات یاد رکھیے کہ نیکی کروا کے بھی پھنسواتا, بالکل پھنساتا ہے نیکی کروا کے. اس کی مثال انہیں وہ ایسے یعنی کہ جب گناہ نہیں کروا پا رہا وہ کسی بات میں, تو وہ کم ثواب والی نیکی پر ڈن کروا دیتا ہے کہ بڑے ثواب والی چھوڑو, چلو یہ بھی تو نیک کام ہے یہ کر لو, اور یہ وہ نیک کام ہوتا ہے جس میں ثواب کم ہوتا. یہ نفس کرواتا ہے, یہ میں عرض کروں کہ کم ثواب والے کام میں بھی بعض اوقات الجا دیتا. اس کو شاید میں یوں مثال سے سمجھا سکوں. مدنی قافلے میں سفر کیا, اور مدنی قافلے میں سفر میں گھر نوکری کی فکر نہیں, گھر کے کاروبار کی فکر نہیں, تو اب بندہ سوچتا ہے کہ چلو یار نفلی روزہ رکھو, پھر میں ثواب کا کام ہے نفلی روزہ رکھو. ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ سفر میں مت رکھو, یہ مدنی قافلوں میں سفر میں مت رکھو, اس لیے کہ آپ وہ پھر جدول پر برابر عمل نہیں کر پاؤ گے, نقاہت آئے گی, بعض کا سر دکھتا ہے, سستی چڑھتی ہے. تو اب یہ اس پہ اصرار کرے گا کہ یار آپ مجھے روزے سے روکتے ہیں, عبادت سے روکتے ہیں. تو اس میں نفس کی یوں شرارت ہو سکتی ہے میرے گمان میں کہ نفلی روزہ بے شک عبادت ہے, کار ثواب ہے, لیکن علم دین حاصل کرنا یہ نفلی روزوں سے افضل ہے. تو اگر وہ نفلی روزے کی وجہ سے سویا پڑا رہتا, ایک طرف تو یہ, دوسری طرف یہ کہ جو حسب ضرورت کھانا کھا کر علم دین حاصل کرتا ہے مدنی قافلے میں, دونوں میں افضل کون ہوا, روزہ دار ہوا یا یہ مدنی قافلے میں علم دین حاصل کرنے والا ہوا, ہے نا, مدنی قافلے میں علم دین حاصل کرنے والا ہوا. تو اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ وہ روزہ رکھنے پر نفس نے اس کو ڈن کروا دیا کہ تو دونوں عبادتیں تیرے سامنے, اتنا وہ بتاتا نہیں ہے لیکن وہ روزے کی اہمیت اس کے سامنے اجاگر کر کے, اور حقیقت میں اہمیت بھی ہے روزے کی, لیکن وہ علم دین سے اس کو اس طرح دور رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, روزہ رکھوا لیتا. تو نفس بعض اوقات نیکیاں کروا کر بندے کو مطمئن کر دیتا ہے کہ میں نے نیکی کی, لیکن حقیقت میں نفس جو ہے یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے تیرے کو نیکی کم ثواب والی کروائی, بڑے ثواب سے میں نے روک دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مشہور واقعہ کہ ان کو فجر کی نماز کے لیے جگا دیا تھا, وہ بھی شیطان, مثنوی شریف میں واقعہ مشہور واقعہ. تو آپ نے پوچھا کون, بولا میں شیطان. تو کب سے صحیح ہو گیا, تو کب سے سدھر گیا کہ نماز فجر کے لیے, وہ بھی با جماعت کے لیے مجھے کہہ رہا ہے کہ جماعت کی نماز پڑھ لو. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کی کل جماعت نکل گئی تھی, آپ بہت روئے تھے, تو آپ کو اس آپ کا رونا ایسا مقبول ہوا کہ آپ کو غالباً 200 کا فگر لکھا اس میں, اتنا سارا ثواب مل گیا تھا. تو آج بھی آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ جماعت سے رہ جائیں اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بہت سارا ثواب آپ کو بغیر جماعت کے, جماعت سے زیادہ ثواب مل جائے. تو اس لیے اٹھیے, اب آپ جماعت چھوڑ نہیں سکتے, اب عذر جاتا رہا, نماز پڑھ لیجیے جماعت سے, اور کل جتنا زیادہ ثواب کے بجائے جماعت کا جو ثواب ہے وہ حاصل کریے. جو بھی ہوتا ہے, اس لیے کوئی عمل تو ایسا ہو, کوئی ایک آدھ عمل تو ایسا ہو کہ جس پر یہ مثال صادق آئے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو, ایسا دیا کہ بیسٹ فرینڈ کو بھی خبر نہ ہو, بیسٹ فرینڈ تو پھر بھی دور ہے, الٹے ہاتھ تو نزدیک تر ہے. تو یہ اپنی نیکیاں چھپانے میں ایک بڑی پیاری مثال جو حدیث شریف میں دی گئی ہے, اور یہ بھی غالباً مشہور ہے, آپ کو پڑھا بھی ہوگا حضرت نے, جو نیکیاں ہو سکے ہمیں اس طرح چھپا دینی چاہیے. تو کوئی ایک آدھ نیکی تو ہم ایسی لے جانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو بالکل ہی ہمارے اور اللہ کے درمیان بس کسی کو بھی پتا نہ چلے. ایک کاش سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہم جیسوں کے کان کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل یہ تو چھپانے لگی دنکا دنکا. آج کل تقریباً نیکیاں ہماری وجہ سے لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا ظاہر کر دیا لوگوں پر، تو یہ تو دنیا میں بھی ایک طرح کا اجر ہے، آخرت کا اجر باقی ہے. ہم اپنی طرف سے ظاہر کرتے ہیں، اللہ توفیق دے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا کر. مزید نیت لکھیے، تعظیم علم کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنوں گا. سبحان اللہ، امام مالک یاد آ رہے رضی اللہ تعالیٰ، جب حدیث شریف سنانے کا موقع آتا تھا تو غسل فرماتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے اور بڑے ادب کے ساتھ روزانہ بیٹھ کر حدیث تک پہنچ سنا. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری ایک ایک حدیث شریف کے لیے لکھنے کے لیے غسل فرماتے، دوگانا ادا کرتے تھے. پھر جب بھی تو ان کی برکتوں سے ہم آج بھی مالا مال ہیں. ہماری حالت یہ کہ ہمارا شاگرد ہماری نہیں سنتا، ہمارا مرید ہماری نہیں سنتا، ورنہ جو علم کی بات ہے، جو حدیث ہے، قرآن ہے، وہ یقیناً بابرکت. ہمارا اثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوا ہے، کاش ہم سدھر جاتے. تین اور چار نیت میں سادگی کو برقرار رکھتے ہوئے سنت کی تعظیم کے لیے اہتمام سے امامہ باندھوں گا. وہ سادگی جیسے کہ وہ اہتمام کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوب ٹائٹ امامہ باندھا جاتا ہے، حرج اس میں شرعاً نہیں ہے، لیکن یہ کہ اہتمام کے ساتھ یہ اہتمام ضرور ہو کہ قبلہ رخ ہو. اور سادگی وہی نرم ٹوپی اگر چپڑی بھی مل جائے تو گنبد نما امامہ سنت کے مطابق، کہ چپڑی بھی ٹوپی بھی سنت اور گنبد نما امامہ بھی سنت، وہ ادا ہو جائے. کہ کڑک ٹوپی سے یہ دونوں مقصد فوت ہو رہے، اگرچہ وہ بھی جائز ہے. تو ایسی ٹپ ٹاپ نہ ہو کہ ہم مطلب یعنی کہ اسی میں لگے رہیں ٹپ ٹاپ کرنے میں آئینے کے سامنے. تعظیم علم اور سنت پر عمل کے لیے خوشبو استعمال کروں گا، یہ بھی دو نیتیں. علم کی تعظیم کے لیے خوشبو لگاؤں گا، تو مدرس جب بھی تدریس شروع کرے خوشبو لگا لے، مطالعہ کرنے والا بھی اس نیت سے لگا سکتا ہے خوشبو، کتابت دینی کرنے والا بھی اس نیت سے، فتویٰ لکھنے والا بھی اس نیت سے لگا سکتا ہے. جتنی نیتیں کریں گے انشاءاللہ اتنا ثواب ملتا جائے گا. نیتیں اچھی ہوں اور ان میں کوئی ماننے وے شرعی موجود نہ ہو. درجے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر درود شریف پڑھتا رہوں گا، ذکر اللہ کرتا رہوں گا. تو ذکر اللہ اور درود شریف تو عموماً اپنے مدنی ماحول کے سائے بھائی کرتے رہتے ہوں گے، تو یہ نیت کر لیں گے پہلے سے اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. انشاءاللہ اس نیت کا ثواب ملے گا. اب کسی وجہ سے نہ بھی کر پائے یہ کام، جو نیتیں واقعی کی ہوں تو ان کا بھی ثواب ملے گا. تو روز روز بھی اس طرح کی نیتیں جو روز روز کے لیے ہیں وہ بھی کرتے رہیے. بلا ضرورت نگاہیں نہیں اٹھاؤں گا، راستے میں ملنے والے سائیں بھائیوں کو سلام کروں گا. اب کوئی ملا یا نہ ملا، نہ ملا کوئی، تب بھی سلام کی اس نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عزوجل. تو جو بھی مسلمان ملا اس کو سلام کروں گا، موقع ملا تو نیکی کی دعوت پیش کروں گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. یہ دو ہو گئے نا، امر بالمعروف ایک ہے، نہی عن المنکر یہ دوسرا. نیکی کی دعوت، نیکی کا حکم کروں گا اور برائی سے منع کروں گا. اور یہ تو عام طور پہ اس کا موقع مل جاتا ہے، مجھے تو بہت موقع ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہی ہوگا. اور یہ تو اس میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے سائیں بھائیوں میں. مین سنت یہی ہے کہ ملاقات جس سے کرنا چاہے یہ اس کو سلام کرے، کہ اگر ان کو السلام علیکم کہو تو جواب کی آواز نہیں آتی. یہ آپ بھی غور کر لیجئے کہ کہیں اپنی عادت تو نہیں. تو یہاں نہی عن المنکر کا موقع، اب جیسے کہ مجھے یہ موقع یوں ملتا ہے کہ یہ سب میرا ایک حسن ظن کہیے، خوش فہمی کہیے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری بات کا رد نہیں کرے گا، الجھے گا نہیں، مان لے گا. اب اگر مجھ پر یہ ظن غالب آ گیا کہ یہ مان لے گا تو مجھ پر واجب ہو گیا کہ اگر اس نے سلام کا جواب اتنی آواز سے نہیں دیا کہ میں سن لوں, جیسے کہ اکثر نہیں دیتے, ہونٹ بند رہتے یا خالی ہونٹ چلاتے ہیں آواز نکالتے نہیں, یہ غالب اکثریت کا یہ حال ہے. تو اب یہاں کہ ذن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان لے گا, مدنی ماحول کے سائے بھائی مان لے گا, اگر پھر بھی نہیں مانے تو باہر شریعت کا حوالہ دو گے تو مان لیں گے, فیضان سنت کا حوالہ دو تب بھی مان لیں گے ان شاء اللہ. اب ایسی صورت میں تو واجب ہو جائے گا ملاقات جس سے کرنا چاہے تو یہ اس کو سلام کرے, جس کو سلام کیا اس کو کہہ دیا جائے کہ اگر وہ جواب نہ دے تو بھائی اونچی آواز سے جواب دے دیجئے. اب اگر اب اللہ کرے اس نے جواب دے دیا, ساتھ میں اس کو توبہ کی تلقین بھی کی جائے کہ تاخیر بھی گناہ ہے, جواب دینے سے وہ گناہ نہیں ٹلے گا, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کس گناہ پر استغفار کیا اس نے, اس کو توبہ بھی کروا لی جائے. یہ گناہ بہت عام ہے, اس کو یعنی کہ کوئی مایو بھی نہیں سمجھتا, ندامت بھی نہیں ہوتی, کبھی ندامت کے اثر دیکھنا یاد نہیں پڑتا, گناہ ہو گیا گناہ گناہ یہی گناہ. معاذ اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے, اور ہمارا نہ سمجھانا بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے, جبکہ ہمارا ذہن غالب ہو کہ ہم سمجھائیں گے تو مان جائے گا. تو اب ہم گناہ گاروں نے نہیں بتائیں گے, ایسے قدم قدم پر مواقع آتے ہیں کہ اسلامی بھائی بہت غلطیاں کرتے ہیں, تو ہمیں ان کو بتانا ہوگا. اگر یہ سب اس پر کمر باندھ لینا, صرف اس پر کہ جو بھی غلطی کرے گا اور میرا ذہن غالب آئے گا کہ سمجھ جائے گا, وہ اس کو تو میں نے سمجھانا ہی سمجھانا, تب بھی انشاءاللہ امت بھی بہت اصلاح ہو جائے گی. غالب اکثریت وضو غلط کرتی ہے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, غالب اکثریت مسلمانوں کی وضو غلط کرتی ہے, پانی بے تحاشا بہاتی ہے, اس میں تو اسلامی بھائی بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہوتے, وضو غلط کریں گے, کان پٹی پر پانی نہیں بہاتے, سردیوں میں تو پاؤں کی یہ سائڈیں سوکھی آپ کو نظر آ جائیں گی, اب دیکھیں گے تو. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اسلامی بھائی ہے, امام والا ہے, اس کو آپ سمجھاؤ گے تو یہ انشاءاللہ شکریہ ادا کرے گا, جزاک اللہ بولے گا. اب آپ کا ذہن غالب آ گیا کہ یار یہ مان لے گا, تو اب اس کو تھوڑا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, اس کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھو آپ کی وضو میں یہ یہ, یا اپنا رسالہ اس کو بتا دیا. اگر آپ کو لگے کہ یار یہ اسلامی بھائی ہے, یہ رسالے کے حوالے سے مان جائے گا, اور ہر اسلامی بھائی بھارے شریعت کو تو مانتا ہی ہوتا ہے الحمدللہ, تو اس طرح آپ کو یہ سمجھانا واجب ہو جائے گا. اگر اس واجب پر بھی عمل کرنا شروع کر دے نا, کہ وضو کی غلطیاں کی, بیٹھ گئے اس کے پاس, محبت سے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا, نماز بھی اکثر غلط پڑھتے ہیں, اغلب غلط 99.9 نماز غلط پڑھتے ہیں. یہ جو بھی استاد ہوں گے اس میں ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا میری بات کا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب آپ غور کریں کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا, اب گمان غالب ہوا تو اب سمجھانا واجب ہو گیا, جتنا اس کی توفیق ہے کہ وہ عمل کر سکے گا اس کو آپ کو سمجھانا ہوگا. انگلیاں تو اکثر نہیں لگاتے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, کپڑوں کو کس طرح یہ اٹھاتے ہیں بےچارے, اور کس انداز سے یہ نمازیں پڑھتے ہیں, دو سجدوں کے درمیان جلسہ, ایک تعداد ہے جو نہیں کرتی درست جلسہ, وہ بس اللہ اکبر پورا بھی کرتے کہ نہیں کرتے, وہ کمر جھکی رہتی ہے, صرف سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ ترک واجب کیا, گناہ کیا, اب آپ نے دیکھا جن غالب آیا تو اس کو سمجھانا ہو. یہ نیت کے بیان میں تو میرا خیال ہے آج پوری رات نہ نکلے. درجے میں داخل ہوتے وقت سلام کروں گا, بہت اہم نیت ہے, تو یہ کہ یہ نیت بھی کرنی ہے کہ سلام بھی کرنا. عام طور پر طلبہ ہاتھ ملانے آتے ہوں گے, سلام نہیں کرتے ہوں گے, یہ عام ہے, میرے تو بہت تجربہ ہے اس کا, ہاتھ ملاتے ہیں اسلامی بھائی سلام نہیں کرتے, میں اعلانات نہیں کرتا ہوں, اور سنت تو مین سنت یہی ہے کہ ملاقات جس سے کرنا چاہے یہ اس کو سلام کرے. غالب اکثریت وہ بالکل تاریخ ہے, اس کی ملاقات کی تحیت ہے یہ سلام نہیں کرتے, مسکرا کر آتے ہیں کر کے ہاتھ ملا لیتے ہیں, اور جو ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں او جی بسم اللہ, یہ کبھی تجربہ ہوا پر مجھے بہت ہوا ہے, او جی بسم اللہ سلام کریے بےچارے, وہ بسم اللہ بولتے ہیں, ان کو تو واقعی سمجھانا بھی آزمائش ہوتی ہے, سمجھائیں گے تو ثواب ملے گا انسان. السلام علیکم کا تلفظ کس کو سمجھائیں گے, یہ بھی مسئلہ ہے. اب وعلیکم السلام آپ نے کہا کہ یہ واجب ہے, تو پھر بول دے گا وعلیکم السلام, مالیکم السلام, یہ سب سکھانے بھی بیٹھے تو ثواب تو بہت ملے. تو بتا دے کہ اصل تلفظ یہ ہے, اب یہ اس کا میٹر ہے کہ وہ پریکٹس کرے, وہاں پریکٹس تو وہ بھی تیار نہیں ہوا کرنے کے لیے, شاید کر بھی نہ پائے آسانی سے, ہمارے لیے بھی پھر دشواری ہو جائے. اس کو کم از کم صحیح حکم شرعی ہم بتا دیں, سکھانا اور ہے بتانا اور ہے, ہم بتا سکتے ہیں. اب اس طرح کے گناہ ہم لوگ نہ جانے دن میں کتنے کرتے ہوں گے, کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے معاملے میں بے شمار گناہ ہم سے ہو جاتے ہوں گے, کہ ذہن غالب ہونے کے باوجود ہم سمجھاتے نہیں. فضائل پانے کا ذہن بہت ہے, لیکن وہ اصل جو فرائض اور واجبات ہیں اس کی طرف ذہن بہت کم ہے. بیٹھنے کے لیے جیسی بھی نشست بنائی گئی ہوگی بیٹھ جاؤں گا, عالی شان نشست نہ ملنے پر شکوا نہیں کروں گا, بلکہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا اپنی مدد آپ. میں کاش وہ سنت نصیب ہو جاتی, مجھے کئی بار غور کیا, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی سنت پڑی ہے اور لکھی بھی ہے کرام مسلم میں, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی مخصوص نشست گاہ نہیں تھی. اگر جو سنن زوائد میں سے صحیح, لیکن جو عمل کرے وہ تو بڑا پار ہے نا اس کا. مجھ کو ان کی سنتوں سے پیار ہے, انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہے. طلبا کی کوئی بات ناگوار گزری تو صبر کروں گا, سمجھانا اور بات ہے, اور نفس پر گرا گزرے تو اس کو جھاڑنا اور بات ہے. یہ ذہن رکھے, اگر ادب سکھانے کی نیت سے سمجھائیں گے تو ثواب ملے گا, اور نفس کی وجہ سے اس کو جھاڑیں گے تو پھر اس کے الگ احکام مرتب ہوں گے. اب مزاج کے خلاف جیسے کہ استاد کی غلطی نکال دی اس نے, تو اب ایذا تو پہنچے گی اس کو کہ اس نے میرے کو سب کے سامنے میری غلطی بتائی, ہے بھی غلطی. اب موقع نکال کر کسی اور اس کی غلطی کا انتظار کیا تو وہ تو بےچارا سرابا غلطیاں ٹھیک رات سے. تو یہاں مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا شکر گزار ہو, نہ کہ موقع ملنے پر اس کی غلطیوں پر سب کے سامنے اس کی ناک کاٹے, شرمندہ کرے, یا اس کو جھاڑ دے, یا انتقام کے لیے اپنے دل میں بات رکھ لے نعوذ باللہ, یا اس کو غلطی اس کی جیسی ہو اس سے زیادہ سزا دے, یا اس کو امتحان میں کم نمبر دے, اس کے پرچہ ہاتھ آ جائے اس کا. بہت طریقے ہوتے ہیں انتقام کے, شیطان اس معاملے میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے اور گناہوں کا ڈھیر لگوا دیتا ہے. تو صبر کرے, جان بوجھ کر امرد کو اپنے قریب نہیں بٹھاؤں گا, یہ گناہ سے بچنے کی احتیاط کے طور پر نیت ہے, یہ بھی اچھی نیت ہے. ہر اچھی نیت پر ثواب مرتب ہوگا انشاءاللہ عزوجل. اگر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا تو حکمت عملی سے اس کی جگہ تبدیل کر دوں گا, اور اس طرح کے اس کی دل آزاری بھی نہ ہو. بس صورت دیگر اگر میں اس کو ہٹا نہ سکا تو اس کے چہرے یا لباس وغیرہ کو دیکھ کر بات کرنے سے بچوں گا, آنکھوں کے کتلے مدینہ لگاؤں گا. کاش درجے میں بیٹھنے کے سبب نیک صحبت کی برکتیں حاصل کروں گا. نیک صحبت میں طالب علم بھی نیک ہو سکتا ہے, بلکہ اگر نابالغ طلبہ ہے تو وہ تو مدینہ مدینہ. نابالغ کا تو سب سے بڑی فضیلت میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ اس کی نیکیاں شمار کی جاتی ہے, گناہ شمار ہی نہیں کیے جاتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں کو فرماتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے, خدا کی قسم بڑی بات ہے, جبکہ آپ قطعی جنتی ہیں. عاجزی کیسے, ہم سے تو بچوں کو سلام بھی نہیں کیا جاتا. آپ خدا تو خیر کرتے ہوں گے مدنی ماحول کے, میرا اس نے زن ہے. حق کے صحبت ادا کرنے کی کوشش کروں گا, یہ بھی بہت اہم نیت ہے. دینی کتابوں کا ادب کروں گا, ادب تو ویسے ہی کرتے ہوں گے ثواب بھی ملے گا. درس کی جگہ کا ادب کروں گا, جس جگہ درس دیا جاتا اس جگہ کا ادب کروں گا, یہ بہت باریک نقطہ ہے. حضرت سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مزار مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں, وہاں حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو ہمارے یہاں مزار ہے کراچی میں مصلح الدین گارڈن جوڑیا بازار کی طرف, تو یہ فرماتے تھے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم تھے, ولی اللہ تھے, مدرس بھی تھے. آپ حضرات کے لیے بڑی اس میں ماشاءاللہ سعادت ہے, وہ مدرس تھے اور طلباء کی چھٹی کا بڑا ان کو احساس تھا. جیسے ہم لوگ بات بات پہ چھٹیاں کرتے ہیں نا, یا دیر سے جاتے ہیں کہ 12 منٹ کی اگر رعایت مل گئی تو اب یہ طے ہو گیا کہ 12 منٹ سے پہلے تو جانا ہی نہیں, بارہ منٹ کی رعایت ہے نا, تو وہ طلبا کو پڑھاتے تھے, چھٹیاں نہیں ہوتی, بیمار ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے گئے مجبوراً چھٹیاں ہونے لگی. ان کو بڑا اس کا دکھ رہنے لگا کہ افسوس میں علم دین کی تدریس سے محروم جا رہا ہوں. اچھا پھر چند روز کے بعد روبہ صحت ہو کر اپنے درجے میں تشریف لے آئے اور طلبا سے فرمایا کہ وہ جو سبق تھوڑا تھا وہاں سے نکالو. طلبا نے سبق نکالا. آپ نے فرمایا کہ یہ سبق کہا, تم لوگ بہت آگے چلے گئے, میں نے تو کھلا سبق پر چند صفحے پہلے کا سبق وہاں چھوڑا تھا, آپ کو یہ بیمار ہو گیا تھا. طلبا نے تعجب سے کہا کہ حضرت کل تو آپ نے یہاں سے پڑھایا, ہم روز پڑھاتے رہے, کل بھی یہاں سے پڑھایا, میں چھٹی کوئی کی نہیں. آپ آپ ولی اللہ تھے, صاحب باطن تھے, فوراً مراقبہ کیا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوا اور فرمایا کہ تمہیں تمہارے درس کی جو چھٹیاں ہو رہی تھی ناگے اس کا بہت قلق تھا, تو تمہاری شکل پر میں خود آ کر یہاں بیٹھ کر طلبا کو سبق پڑھاتا تھا. اسی تخت پر یہ بیٹھ گئے تھے تو فوراً وہاں سے اٹھ گئے کہ سرکار جہاں بیٹھے وہاں میں بیٹھوں, درس کی جگہ کا ادب سرکار نے جہاں کیا تھا. پھر وہ تخت جو تھا وہ مسجد میں معلق کر دیا گیا, ساتھ میں ان کا بھی تخت جو تھا حضرت کا, پھر دوسرا وہ بھی لوگوں نے معلق کر دیا ادب سے. تو ان تختوں کے نیچے جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے. یہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہم لوگ حاضر ہوئے, ہم لوگوں نے دعا مانگی, صدر الشریعہ نے بھی دعا مانگی. تو میں نے صدر الشریعہ سے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا دعا مانگی, تو فرمانے لگے کہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال حج نصیب فرما. اسی سال حج کے لیے نکلے, اسی سال حج کے لیے نکلے اور پوربندر سے غالباً ان کا سفینہ تھا, ان دنوں فلائٹ شاید نہیں ہوتے تھے, سخت بخار آ گیا, نمونیا ہو گیا اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو ضلع اعظم گڑھ قصبہ گھوسی جو آپ کا آبائی وطن ہے وہیں آپ کی رہائش تھی, وہیں آپ کا مزار بھی بنا. حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صدر الشریعہ کے بچوں کے ماموں تھے. تو مولانا ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فی البدی ہاتھوں ہاتھ, فی البدی مانے ہاتھوں ہاتھ, ایک شعر کہا, مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں, قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں. کتنا پیارا شعر کہا انہوں نے. قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا مانگنے میں غالباً نیت یہ ہوگی کہ جب تک میں زندہ رہوں ہر سال حج کرتا رہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کیسے, کیسی قبول. حدیث شریف سنائی انہوں نے جو آپ نے پڑھی ہوگی, جو حج کے لیے نکلے اور راستے میں انتقال کر جائے تو قیامت تک ہر سال اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا, اس مضمون کی حدیث شریف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی کہ قیامت تک کے لیے ہر سال حج کرنے کے ثواب کے حقدار ہوں گے. حالانکہ یہ اسی سال نکلے اور حج ظاہری طور پر ادا نہ کر پائے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ, ان کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر, بڑا احسان ہے, مہارے شریعت لکھ کر انہوں نے ایمان سے امت پر بہت احسان, لکھ 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 کر اور یہ علم دین کی خدمت کے انہماک میں ان کی آخری عمر میں بینائی بھی جاتی رہی تھی. صدر الشریعہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہے, ان علماء کی قدر نصیب کرے. سبق شروع کرنے سے پہلے وہ جو اپنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. یہ چار نیتیں ہوتی ہیں, حمد صلاة تعوذ تسمیہ, یہ پڑھوں گا, یہ نیت بھی کر لی, یہ نیت کا بھی ثواب ملے گا, پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. مگر یہ نیتوں کا ثواب اور یہ پڑھنے کا ثواب مشروط ہے بنیت رضا الہی کے کرنے سے. اللہ کی رضا کے لیے, ثواب کے حصول کے لیے جو کام کیا جائے وہ کام فی نفس ہی جائز بھی ہو تو ثواب مرتب ہوتا ہے. یہ حمد و صلات کے ساتھ یہ کہ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ حمد و صلات کے بعد مدنی ماحول میں مروجہ چار درود شریف کے صیغے بھی پڑھاؤں گا. آغاز اسی سے صلات و السلام علیک یا رسول اللہ، سب پڑھیں گے تو آپ سب کو ملے گا ان کا. یہ چاروں سیگوں میں الحمدللہ جس نے بھی مرتب کی ہے اس کی حکمتیں، ایک تو ندا، پھر وہ الا علیہ کا وہ صحاب کا آل و صحاب پر بھی درود آ گیا الحمدللہ. اور یہ بھی ایک نیت ہو سکتی ہے کہ اگر اجرت لی بھی تو یہ نیت کرے کہ میں اہل و عیال کی کفالت اور سوال سے بچنے کی نیت سے اجرت لوں گا. ساتھ میں یہ بھی نیت ہو اگر مجبور نہ ہوتا تو کبھی اجرت نہ لیتا. مدینہ مدینہ علماء کی زیارت کروں گا، یہ مدرسین ہمارے ہیں جامعات کے، ان کے لیے یہ بہت اچھی نیت ہے کہ دیگر علماء تو ہوتے ہی ہیں ساتھ میں اکثر. طلباء کا سبق توجہ سے سنوں گا اور جیسا پڑھانے کا حق ہے ویسا پڑھاؤں گا. اگر طلباء کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو بار بار سمجھاؤں گا. فضول اور بے محل سوالات کرنے والے طلباء کو جھاڑنے کے بجائے نرمی سے سوال کرنے کے آداب بتاؤں گا. درجہ میں داخل جب ہوں گا اور حمد و صلات اور چاروں سیگے پڑھاؤں گا تو ساتھ میں صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب بھی پڑھاؤں گا. ابھی اتنی ساری ابھی تو آپ خوشی خوشی کہنا ہو کہ سستی کر جاؤ، تو بتانے والے کو بھی تو انشاءاللہ ثواب ہوگا نا جو آپ کو بتا رہا ہے. کسی سوال کا جواب بن نہ پڑا تو الٹے سیدھے حربوں کے ذریعے طلباء کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے دوسرے دن سمجھا دوں گا، اس ارادے کا اظہار کروں گا. اسی مضمون کو پڑھانے میں ناکامی کی صورت میں انتظامیہ کے سامنے اعتراف کر لوں گا اور دوسرا مضمون پڑھانے کے لیے درخواست کروں گا کہ تبدیل کر دیں، حقیقی حیا مل جائے. اور یہ جو حیا نہیں ہے، ایسی حرکتیں جو ہمیں جھوٹ بلوا دیتی ہیں نفس کے آر کی وجہ سے، اس سے اللہ جان چھڑا دے ہماری، بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے. ایک تو مضمون پڑھا نہ سکنا پھر بھی پڑھائے جانا اور اپنی روزی حرام کرنا، بہت اگر باریکی سے جائیں تو پھر جو آپ کا یارہ ہے وہ تو آپ وہ کر ہی نہیں رہے جو آپ کو پڑھانے کے ہیں. آپ سے مانگا کچھ گیا دیے کچھ جا رہے ہیں تو پھر اس کی تنخواہ کہاں جائز ہو جائے گی؟ تو اعتراف کر لینا. طلبا کی مدنی تربیت کروں گا، یعنی انہیں اپنے دائرہ عقیدت میں قید رکھنے کے بجائے مدنی مرکز کا مطیع بناؤں گا. یہ بہت پاورفل نیت ہے، دعوت اسلامی کا ذہن دیتے ہیں. مرکزی مجلس شورا، یہ ہمارا مدنی مرکز ہے، یہ مرکزی مجلس شورا جو ہمیں طریقہ کار دیے جا رہی ہے اس کو آنکھیں بند کر کے لیے جاؤں گا جب تک کوئی شرعی قباحت اس میں نہ ہو. زیادتی علم پر شکر کروں گا اور تکبر سے بچوں گا کہ کوئی استاد مسئلہ حل نہ کر سکا، آپ کے سامنے وہ مسئلہ آ گیا اور آپ نے حل کر دیا تو اس پر اللہ کا شکر، نہ کہ اس کی تجہیل کرنے بیٹھ گئے اور اپنے بس پھول گئے اور تکبرانہ کلمات کہنے شروع کر دیے تو یہ ہلاکت ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ کے ذریعے مسئلہ حل ہوا. رب کے رحمت ہے، کرم ہے، کسی کو حفظہ اچھا مل گیا، کسی کو تفقہ فی الدین حاصل ہو گئی. اگر ناظم صاحب یا انتظامیہ کی کوئی بات ناگوار گزری تو چپ رہ کر صبر کروں گا. یہ چار ہیں، چار، ناظم، انتظامیہ، خاموشی اور صبر. اب بڑبڑاتے بھی رہے اور میں نے صبر کیا ہوا ہے تو یہ صبر نہیں ہے، الٹا جھوٹا دعوی. تو اس طرح کے موقع پر ناظم صاحب پر انفرادی کوشش کرے، انتظامیہ پر بندہ انفرادی کوشش کرے. بعض نادان اساتذہ گروپ بنا لیتے ہیں اپنا کہ یار یہ ناظم نے یوں بول دیا، اب اپنے اس کو نکلوائیں گے یہاں سے. اب آپ کو ایک دکھ ہے تو ایک کا دکھ اس کو بھی ہوتا ہے، اس کی بھی عزت نفس مجروح ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو چھٹی نہیں دی تھی یا اس کی چھٹی دو چھٹیاں کر لی تو شکایت مجلس تک پہنچا دی تھی، ضرورتاً صحیح کارکردگی پیش کر دی، یا کسی بات میں آپ کے مزاج کے خلاف ہو گیا یا جلدی جانے لگے تھے تو آپ کو روک دیا، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو اس طرح نعوذ باللہ لوبنگ کر کے گناہوں کی کثرت، غیبت، توبت اس صورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جس کو تکلیف پہنچی برائے راست اس کے ساتھ رابطہ کرے، اس کو سمجھے، پھر جا کر انتظامیہ وغیرہ کے ذریعے سمجھانے کی بات آئے گی. اسی طرح انتظامیہ سے بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اسی کو برائے راست سمجھایا جائے، دوسرے پر دکھ کا اظہار نہ کیا جائے، ورنہ اس طرح گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہے، فساد کھڑا ہوتا ہے. اور اگر اصلاح نہیں کرنا چاہتے یا معمولی سی بات ہے تو صبر، خاموش رہ کر صبر کرنا. کسی استاد صاحب کی کمزوریاں معلوم ہونے کی صورت میں ان کا چرچا نہیں کروں گا. درجے یا مکتب میں بیٹھ کر کسی استاد یا مجلس کے کسی رکن، بلکہ کسی بھی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، کسی مسلمان کا کینہ اپنے دل میں نہیں پالوں گا. جائز سفارش کا موقع ملا تو کر کے ضرور ثواب کماؤں گا. جامعۃ المدینہ کے جدول پر عمل کروں گا. اگر مجھے کسی کی شکایت کے سبب ندامت کا سامنا ہوا تو اسے شرمندہ کرنے کے لیے موقع تلاش نہیں کروں گا، تمام اعضاء کا قفل مدینہ لگاؤں گا. یہ سب سے جاندار نیت ہے جو ہر شعبے میں زندگی کے ہر لمحے کے لیے ویلڈ ہے. کاش نصیب ہوتے. بلا اجازت کسی کی کتاب یا کاپی یا قلم وغیرہ استعمال نہیں کروں گا. اسباق کی تیاری اور اس کے لیے مکمل مطالعہ کروں گا، کیونکہ ورنہ وہ پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ ادھورا رہے گا. اگر آپ نے تیاری نہیں کی تو پھر کما حق کو پڑھا نہیں پائیں گے. اگر سبق سمجھنے میں ناکام رہا تو اپنے سے بظاہر کم تجربے والے استاد سے پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا. اگر مجھ سے کسی دوسرے استاد کے طالب علم یا خود اسی استاد نے سبق کے بارے میں دریافت کیا تو حتی المقدور احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کے ثواب کا حقدار بنوں گا، اس استاد کی تجہیل نہیں کروں گا. طلبہ کو سزا دینے میں شرعی اجازت سے تجاوز نہیں کروں گا. اس سلسلے میں مدنی مرکز کی ہدایات پر عمل کروں گا. کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا. اگر مجھ سے نادانستہ بھی کسی کی حق تلفی ہو گئی تو معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. غم زدہ طالب علم کی غم خاری کروں گا. بیمار طالب علم کی یا استاذ کی عیادت کروں گا. آپس میں نزاع کی صورت میں، دو طلباء میں یا اساتذہ میں نزاع ہوا تو صلح کروانے کی کوشش کروں گا. جامعہ میں مقیم ہونے کی صورت میں بھی حتی الامکان پلے سے کھاؤں گا یا مناسب اخراجات اندازے سے چندے میں ڈال دوں گا. اگر کبھی تنگ دستی نہ آگیرا تب بھی بلا اجازت شرعی سوال نہیں کروں گا. فارغ اوقات میں گپ شپ کے بجائے پڑھائی اور مدنی کاموں میں مشغول رہوں گا. اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کروں گا. ہر ماہ کے ابتدائی میں اپنا کارڈ مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کروں گا. مجلس جامعۃ المدینہ کی طرف سے دیے گئے جدول کے مطابق عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل. اگر میں بہت بڑا عالم نہ ہوا اور کوئی علامہ کہے گا تو اس کو درخواست کروں گا کہ نہ کہے، یہ نیت بھی کر لیجیے. کیونکہ آپ کے پنجاب میں خاص کر وہ علامہ بھی کیا ہو، علامہ بولتے ہیں، میں نے تو یہ بھی نوٹ کیا، علامہ صاحب آپ بھی جھومتے رہتے ہوں گے. اور اگر کسی نے مفتی کہا اور میں مفتی کی تعریف پر پورا نہیں اترتا ہوں گا تو چاہے ہزار بار سمجھانا پڑے گا سمجھاؤں گا کہ میں مفتی نہیں ہوں، مجھے مفتی مت کو، اس لیے کہ بعض مدرسین کو مفتی کہتے ہیں، صاحب دھوم دھڑکے کے ساتھ کہتے ہیں. تخصص فی الفقہ کے لیے داخلہ لیا تو اس کو بھی مفتی بنا دیتے ہیں. دارالافتاء میں پریکٹس کے لیے فتوا نویسی کے لیے بٹھایا تو وہ مفتی بن جاتے ہیں. اب چلو بیچارے خود نہیں بھی کہتے تو قوم کہتی ہے تو منع نہیں کرتے. جیسے فقیر حقیر سب کچھ ہے اپنے زبان سے. یہاں جہاں عاجزی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ میں مفتی نے یہ کہنے پر زبان نہیں اٹھتی. شاید مزہ آتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے, من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل. تو ضرورت جب پڑ جائے اس کی بات دوسری ہوتی ہے. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ سائیں بھائی عوام پر یا عام مبلغین پر برتری جتاتے ہوئے کہہ ڈالتے ہیں یا کسی طرح بھی احساس دلا دیتے ہیں سامنے والے کو کہ فقیر عالم ہے. حقیقی عاجزی اختیار کروں گا, فقیر بولوں گا تو فقیر کے معنی پر نظر رکھوں گا. یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, حقیقی عاجزی اختیار کروں گا. میں اس کو یوں سمجھ لیا کہ جیسے آپ نے بولا کہ میں تو بس گناہگار کمینہ ہوں, تو اپنا اتنا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سامنے والا اٹھ کر کمینہ کہہ دے تو برداشت بھی ہو, اب غصے میں آگے اس پر جھپٹ پڑے تو پھر زبان ہے نا, زبان اور ان قول و فعل میں تضاد ظاہر ہو گیا. تو بولے وہ عاجزی کے الفاظ کہ دل جس کا ہم نوا ہو, ورنہ پھر نہ بولے, ورنہ پھر ریاکاری بھی ہو سکتی ہے کہ جھوٹے جھوٹے عاجزی کے الفاظ بولے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ دیکھو حضرت کتنی عاجزی فرما رہے ہیں. ہمارے امام صاحب ماشاء اللہ بڑی عاجزی فرماتے ہیں, اور امام صاحب جس دن کسوٹی پر آئے اس دن پتا چلے گا کہ عاجزی تھی یا ریاکاری تھی. 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا, 12 مدنی کام سنبھال, مدینہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کیونکہ ایک استاذ بھی اگر مدنی کاموں میں سست ہے نا تو پورا درجہ دارے کے ڈسٹرب ہے مدنی کاموں کے حوالے سے. اس طرح آپ انشاءاللہ چاکو چومند ہو جاؤ گے نا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں, تو پوری دنیا سے انشاءاللہ مسلک کے اعلی حضرت کا ایسا دور دورہ ہوگا کہ آپ 12 مدنی کاموں میں مگن ہو جائیے. ائمہ مجتہدین کا اختلاف رائے بیان کرتے ہوئے دیگر ائمہ کا ادب سے نام لوں گا, پڑھاتے ہوئے بھی صلاۃ ترحیم رضوان وغیرہ پورا ادا کروں گا. بعض اسلامی بھائی یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو ایسا اسپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ سلام یہ سمجھ میں آتا ہے. مبلغین بھی کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا جائے اور پورا بولا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کو اسم گرامی کے ساتھ لکھنے کو باہر شریعت میں حرام لکھا ہے. اللہ تعالی کے اسم گرامی کے ساتھ بھی جل جلالہ یا عز و جل یا تعالی, تعالی بھی عز و جل کے قائم مقام آ جائے گا. جتنا تعظیم سے نام لیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. جو جس کا ذہن بن گیا نا علم نیت جس کو حاصل ہوا تو وہ ان نیتوں سے مزید کئی نیتیں نکال سکتا ہے, اور ان نیتوں میں بھی سب نیتیں نہیں کر پاتا تو کچھ نہ کچھ کر لے جس کو نبھا سکتا ہو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یا سیدی یہ نیتیں ایک مرتبہ کرنا ہی کافی ہے یا روز روز کرنا ہوگا؟
اکٹھی جو آج کر لی اس کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا, لیکن روز روز کرتا رہے تو سمجھ میں آتا ہے. جیسے مسجد جانے کی نیتیں تو روز ہی کرنی, تو یہ بھی نیت کر لیں کہ یہ نیتیں انشاءاللہ روز کیا کروں گا. یہ بھی نیتوں کی نیت ہے. سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا, اترتے ہوئے سبحان اللہ کہوں گا, یا نمازیوں پر انفرادی کوشش کروں گا, اگر کوئی مخصوص عبادت کا وقت نہ ہوا اور وہ بھی عبادت میں مشغول نہ ہوئے آتے جاتے جیسے ان کو سلام کروں گا, ان سے مصافحہ کروں گا, اجتماع کی دعوت دوں گا, مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا. بے شمار نیتیں کی جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا نیتیں ہیں؟ مدنی مذاکرہ کی کیفیت چلتی ہے یا بیان کی؟
مدنی مرکز کے جدول کے اس حصے کو بھی عملی جامہ پہناؤں گا, اور اس طرح مدنی مرکز کے اسلامی بھائیوں کا دل خوش کروں گا, اور اس کے سیٹ کے ذریعے علم دین میں اضافہ کروں گا، ان کو سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا، اپنے طلباء کو بھی سننے کے لیے توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آمادہ کروں گا، مدنی مذاکرہ یا بیان سن کر دینی معلومات میں اضافہ کروں گا، اللہ کی رحمت کا حقدار بنوں گا۔ عندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، یہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ظاہر بیان میں صالحین کا ذکر تو ہوتا ہی، اور امام الصالحین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر خیر تو ہوتا ہی، ہمارا کوئی بیان خالی ہوتا ہی کبھی، یہ ہر اجتماع کے لیے نیت ہو سکتی ہے۔ جو سیکھوں گا وہ دوسروں تک پہنچاؤں گا، جو اساتذہ سننے میں سستی فرماتے ہوں گے ان پر انفرادی کوشش کر کے سننے پر آمادہ کروں گا، طلباء کو توجہ سے سنتے رہنے کی تاکید کروں گا، یہ انہی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں گے تو زیادہ انشاءاللہ وہ متوجہ رہیں گے، سن کر جو باتیں پسند آئیں گی ان کے نکات لکھ لوں گا۔ قید العلم بالکتابہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، قید العلم بالکتابہ، میں علم کو لکھ کر قید کر دیا کروں پر عمل کروں گا۔ اس میں گرامی سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہ یا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اولیاء کرام کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہم اللہ تعالی کہوں گا، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بابا امامت و خطابت، تحریر و تدریس، افتاء، 12 ماہ کا قافلہ، تحقیقی کام، تخریج، استنباط، تسہیل، گھریلو امور، مطالعہ، ذاتی امور اور دیگر ذمہ داریاں، یہ سب امور ایک آدمی کیسے سر انجام دے؟ کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ یہ سب کام آسان ہو جائے۔
اول تو یہ سارے، یہ ضروری نہیں ہوتا، نہ ہر فرد یہ سارے کام کرتا ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کا طریقہ بھی اس کو مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ وقت میں برکت ملے۔ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام کا اضافہ بھی کر لیے، دعوت اسلامی کا بھی کام کیا کریں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، اور ان کاموں کی برکت سے یہ مدنی کام بھی ہوتا رہے گا۔ اپنا نظام الاوقات بنا لے کہ اتنی دیر یہ کروں گا، اتنی دیر یہ کروں گا، اتنے بجے یہ کروں گا، اور اپنے اوقات کی پابندی کرے تو انشاءاللہ کام سہل ہو جائے گا، جہاں گئے وہیں کے ہو کر رہے گا، ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ملا تو پھر وہ بار بار گھڑی دے کر ہم اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنا فکس وقت ہو کہ بھائی میں 12 منٹ میں فلاں سے گفتگو میں فارغ ہو جاؤں، تو 13ویں منٹ شروع ہوتے ہی اٹھ جائے، السلام علیکم چل پڑے، مدنی مشورہ ہے تو یہ طے ہو جائے کہ ایک گھنٹہ 12 منٹ کا ہے، ایک گھنٹہ 13 منٹ نہ ہونے دیں۔ جب اپنے نظام الاوقات کی پابندی کرے گا تو خود بھی عادی ہو جائے گا، لوگ بھی جو اہل حاجت ہیں وہ بھی عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا سیدی ارشاد فرمائیے، اگر کسی کو معقول وجوہات کی وجہ سے تدریس کے منصب سے فارغ کرنا ہو تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟
جو حکم شریعت اس کے مطابق کیا جائے، اس کا قصور ایسا نہیں کہ دوسروں کو مضرت پہنچتی ہے، اس حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو حتی الامکان یہ کہ نرمی کے ساتھ کیا جائے، اور ورنہ اگر چل سکتا ہے تو سال پورا ہونے دیا جائے، 12 ماہ کے بعد ویسے ہی نیا اجارہ ہوتا ہے، وہ اجارہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے، اور اگر شرعن واجب ہو جائے اس کو نکالنا، بعضوں کو نکالنا شرعن واجب ہو جاتا ہے، پتہ ہے کہ یہ صحیح پڑھا نہیں پا رہا، اب صحیح نہیں پڑھا پا رہا، جو ذمہ داری ہے اس کو یہ نبھا نہیں پا رہا، تو اب اس کو اگر وقف کے پیسوں سے تنخواہ دے گا تو خود اپنے اوپر خائن کا الزام لے گا، اور عند الشرع مجرم، اور عند اللہ وہ عذاب کا حقدار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسوں کو فوری طور پر کہہ دیا جائے کل سے آپ نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ کہ مختلف نوعیتیں ہیں، حسب نوعیت اس کے ساتھ
سلوک کیا جائے، کم سے کم فتنہ اس کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ یہ کوئی عام دار العلوم یا مدرسہ نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی ہے اور اس کو کانچ کا محل کہنا چاہیے، یہ کانچ کا محل ہے کہ معمولی سا کنکر بھی اگر کسی نے پھینکا تو دراڑ پڑ جائے گی، تو کسی مدرس کو ہم نے اگر سختی سے نکالا تو عین ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو بدزن کرے، دعوت اسلامی کے کانچ کے محل کو وہ نقصان پہنچائے، تو نرمی سے شفقت سے پیار سے اسے پیچھا چھڑایا. الحکمت و ضالۃ المؤمن، حکمت مؤمن کا گمشدہ خزانہ ہے، اور اس کو صرف تدریس کے حوالے سے نہیں، اس کو ہر شعبے میں ملحوظ خاطر رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا سید، یہ ارشاد فرمائیں اساتذہ اور ناظم کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟
آپس میں بغض و عداوت تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان سے، اور بے تکلفی بھری دوستی کا بھی میں حامی نہیں، کہ اس میں بہت خطرہ ہے کہ ناظم مدرس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالے، یہ اس کی مجبوری ہو جائے گی، اب وہ گہرا دوست بن گیا، بیسٹ فرینڈ ہو گیا، تو اس کی کمزوریاں اول تو اس کو نظر نہیں آئیں گی، اور اس کی کمزوریاں بہت بڑی ہوئی اور نظر آ جائیں گی تو پھر یہ چھپانے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس طرح خیانت کا ارتکاب کر بیٹھے گا اور گناہگار ہوگا. بعض صورتوں میں مزین نے تہمت بھی بن جائے اس کا اس طرح دوستی کرنا کہ دوسرے لوگ باتیں کریں گے کہ یار میری فلاں بات پر تو پکڑ لیا، حالانکہ میں نے تو ایک بار غلطی کی تھی، اور اس وہ جو ہے نا وہ تو کئی بار میرے سامنے یہ غلطی کی ہے اس نے، ناظم کو پتا ہے، پھر بھی چونکہ اس کی دوستی ہے اور ایک دوسرے کے آنا جانا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں اڑاتے ہیں، اور یہ اس دن اس کو سوٹ پیس دے رہا تھا تحفے میں، یہ مدرس جو ہے ناظم کو، اس لیے وہ اس کی سیٹ مضبوط ہے اور میرے وہ نکال دی، تو اس طرح ماحول گڑبڑائے گا. تو ناظم کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ ہر مدرس کے ساتھ اس کے یکساں تعلقات ہوں، تاکہ کوئی اس کی بھی غیبت میں، میں نے کہ غیبت کا باب بھی نہ کھلے اور مزید میں تہمت بھی نہ ہو، یا تہمت کی جگہ بھی نہ کھڑا ہو، اور اس کی وجہ سے خود خیانت کے ارتکاب کا اس کے لیے سامان نہ ہو. یہاں بھی الحکمت و ضالۃ المؤمن کو پیش نظر رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا استاد طلبہ کے درمیان بیٹھ کر تنظیمی معاملات میں اختلاف رائے کو بیان کر سکتا ہے؟
مخالفت کے زمرے میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس اختلاف رائے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح طلبہ کے سادہ ذہن پر دعوت اسلامی کے خلاف منفی نقوش پیدا ہوں گے، اور اس طرح وہ دعوت اسلامی کے خلاف اس کا ذہن بنے گا اور نقصان ہوگا. استاد کو چاہیے کہ وہ ہرگز دیوار کے سامنے بھی اختلاف رائے کا بیان نہ کرے، بلکہ جس سے اختلاف رائے ہے اسی سے گفتگو کرے. ہاں شریعت واجب کر دے تو بے شک وہ اشتہار چھاپ دے، اگر اشتہار چھاپنے کی اجازت مل جائے تو. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.